بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو اس کی سعادت تک پہنچانے کے لیے دین مبین کا ایک سلسلہ ارسال فرمایا، اور یہ تمام ادیان انسانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں اپنے وجود کے کمالات کو حاصل کریں، اپنے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں انہیں بروئے کار لائیں، اور جو بہترین مقام سعادت حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر فائز ہو جائیں. لیکن اسی دین دینے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے مختلف کتابوں کے اندر، مختلف ٹیکسٹ اور متون کے اندر اس بات کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ تمام انسان اس دین کو سمجھنے کے معاملے میں، اس دین پر عمل کرنے کے معاملے میں یکساں قرار نہیں پائیں گے. تو قرآن کریم نے کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ جب بھی ہم دین لے کر آتے ہیں سب مان لیتے ہیں، سب اس کو سمجھ لیتے ہیں، ایک مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم جب بھی دین بھیجتے ہیں کچھ لوگ یقیناً اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ جیسا کہ عرض ہوا، فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاکر کہلائیں. تو انسانوں کے اندر درجات کو دین سمجھنے کے اعتبار سے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے خود قبول فرمایا ہے. اب یہ ہے کہ درجات کی بنیاد کیا ہے، کس انسان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ زیادہ کمال پر فائز ہے، اور کس انسان کو ہم یہ کہیں گے کہ کم کمال پر فائز ہے. کمال کا ایک معیار ہونا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے دنیاوی اعتبار سے کہ جیسا کہ مغربی ممالک کے اندر ہوا کرتا ہے کہ جو زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو زیادہ طاقتور شہریت ملے گی، اس کی سٹیزن شپ رائٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. تو پروردگار عالم کے کسی بھی قانون کے اندر، حتیٰ وہ جو منحرف ادیان ہیں ان کے اندر بھی دولت کبھی معیار نہیں رہی ہے. ہاں عملاً دولت کے پجاری بن جاتے ہیں، لیکن معیار لکھنے کے عنوان سے دولت کے معیار کو لکھا کوئی نہیں کرتا، چاہے منحرف ہی کیوں نہ ہو جائے. نہ پروردگار عالم کے ہاں معیار یہ رہتا ہے کہ اندر زیادہ مشہور ہو گیا وہ زیادہ کمال پر فائز ہو گیا، تو یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے. پروردگار عالم نے اپنے بہت سارے انبیاء کو اتنا مخفی رکھا کہ ان کے نام ہمیں بھی نہیں پتا، بلکہ اکثر انبیاء مخفی رہ گئے. آپ تصور فرمائیے 124,000 انبیاء میں آپ کبھی 70 انبیاء کے نام نہیں گنوا پائیں گے. تو جو بمشکل ہمارے پاس نام ہیں وہ 50 تک بھی نہیں پہنچ پا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے شہرت کو بھی معیار نہیں رکھا. اور کیا کیا چیزیں ہم دنیا کے اندر سوچتے ہیں کمال اور کمال کے معیار کے اعتبار سے، تو پروردگار عالم نے کسی بھی ایسی چیز کو کمال یا کمال کے معیار کو قرار نہیں دیا. اس نے جو چیز قرار دی ان میں سر فہرست معرفت ہے. کہا جو جتنی معرفت رکھے گا اتنا کمال کے اوپر فائز ہو جائے گا. لہذا ہدف خلقت بھی معرفت قرار دیا کہ وہ جو فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ عبادت کریں. ائمہ اثار علیہ السلام نے روایات کے اندر فرمایا اے لیعرفون, ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ معرفت حاصل کریں, عرفان حاصل کریں, پروردگار عالم کی شناخت حاصل کریں. اب یہاں سے ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اگر کمال کا معیار عرفان ہے, معرفت ہے, تو معرفت کتنے راستوں سے حاصل ہو سکتی ہے اور کون سا راستہ وہ راستہ ہے جو عمومی ترین راستہ ہے. تو ہمارے دانش میں, ہم اپنے خیال میں جب سوچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دین نے بہرحال معرفت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بتایا ہے. ایک بہت مناسب بحث ہے جو یہاں پر کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی, کوئی کرتا بھی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہر دین کو خالق کی ضرورت ہے. بھائی ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں, ہمیں خالق کو ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو خالق کو ثابت کرنا ہے. کل ہم نے کوشش کی, کیا عیسائیت کو خالق ثابت نہیں کرنا؟ عیسائیت کو بھی تو خالق ثابت کرنا ہے. آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو مواحد نہیں ہیں, وہ تثلیث کے قائل ہیں, تین خداؤں کے ماننے والے ہیں. تین خداؤں کا ماننے والا ہو یا نہ ہو, خالق تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. یہودیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ آپ کہیں گے کہ قرآن کریم نے کہا ہے بقولت الیہود عزیز ابن اللہ, یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیز اللہ کے بیٹے ہیں, کچھ بھی کہیں پہلے خالق تو ثابت کرنا پڑے گا. تو ایک بہت اہم ڈسکشن یہ ہے کہ مختلف ادیان میں خالق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کیا دیے جاتے ہیں. اور من جملہ بہت اچھے چند کام کے جو انقلاب ایران کے بعد انجام پائے, ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایرانی حکومت نے تمام ادیان کے مراکز سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے یہ کہا کہ بھائی کچھ پرابلمز ایسی ہیں دنیا کے اندر جو ہم تینوں کو مشترکہ طور پہ درپیش ہیں. ہم مسلمانوں کو بھی, آپ ویٹیکن میں رہنے والے عیسائیوں کو بھی, اور آپ یہودی ربیز کو بھی, تینوں کو درپیش ہیں. وہ کیا پرابلم ہے؟ پہلا مسئلہ یہی, خالق تو ثابت کرنا پڑے گا. تو جمع کیا ان کے اسکالرز کو اور کہا کہ بھائی تینوں ادیان کے لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی دلائل, اپنی اپنی دلیلیں لوگوں کے سامنے اس حد میں لے کے آئیں کہ دنیا کے اوقلا ہماری دلیلوں کو قبول کریں. تو بہت اچھا ایک ڈسکشن اس بارے میں ہوا کہ بھائی عیسائی خالق کو کس طرح ثابت کرتے ہیں, یہودی خالق کو کس طرح ثابت کرتے ہیں. اچھا, خالق ثابت ہونے کے بعد اب ذرا سی حساس جگہ, نبی ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تینوں نے نبی ثابت کرنا ہے, عیسائیوں کو بھی نبی تو ثابت کرنا پڑے گا, یہودیوں کو بھی نبی ثابت کرنا پڑے گا, ہمیں بھی نبی ثابت کرنا ہے. اچھا, اب یہ ہوگا کہ ہم نبی تینوں کو ثابت کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے, حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور تمام انبیاء پر افضل. عیسائی کیا کہے گا؟ کہے گا ہاں حضرت موسیٰ نبی تھے اور حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے. اور آج کے عیسائی یہ کہتے ہیں یہی آخر الزمان ہے. آج کے عیسائی, ہماری گفتگو رہتی ہے کچھ عیسائیوں سے, ہم نے ایک جگہ پہلے بھی عرض کیا تھا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت عیسیٰ تھے وہی آخری نبی تھے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں, کیا وہ نبی ثابت نہیں کریں گے انہیں؟ وہ بھی تو نبی ثابت کریں گے. تو تینوں ادیان کے اندر ایک مشترکہ گفتگو یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی تینوں اپنے اپنے نبی ثابت کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت وسیع گفتگو ہے, لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے کی کسی رائے کو تحمل کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, تو کوئی اس بحث کے اندر پڑتا بھی نہیں ہے کہ بھائی دوسرے ادیان میں کیا ہو رہا ہے. بہرحال ہم اسلام کی طرف واپس آتے ہیں. اسلام میں خالق کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار عرض کیا آپ کی خدمت میں, کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ تو ہمیں پروردگار عالم کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ دو راستے اور بھی ہیں. لہذا فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہم مسئولا. خدا نہ کرے آئے کریمہ میں نے غلط نہ پڑھی ہو, تو فرمایا کہ کان, آنکھ, سمع استعمال ہوتا ہے سننے کی صلاحیت کے لیے, بصر استعمال ہوتا ہے آنکھ کے لیے، فؤاد استعمال ہوتا ہے قلب کے لیے، دل کے لیے نہیں، قلب کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تین راستے ہیں تمہارے پاس، سنو، دیکھو اور دل کی راہ سے کچھ درک کر لو۔ تو ہم ان تین راستوں کو قرار دیتے ہیں کہ ایک راستہ عقل کا راستہ ہے، عقل کا ایک راستہ، جیسے کہ ہم نے پچھلی مجلس کے اندر عقلی دلائل کی بنیاد پر خدا کو عرض کیا کس طرح ثابت ہوگا خالق۔ ایک راستہ قلب کا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اتنی نورانیت بنا لے اپنے اندر کہ وہ خداوند متعال کے حقائق کا مشاہدہ کرنے لگے۔ خود خدا کا مشاہدہ تو کوئی نہیں کرے گا کہ وہ ذات لن ترانی کے دائرے میں ہے، کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن کچھ حقائق کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور تیسرا ایک اور راستہ ہے، وہ یہ کہ براہ راست کوئی علم پروردگار عالم کسی مخلوق کے اوپر ڈال دے، جس کو آپ وحی تعبیر کریں یا علم لدنی تعبیر کر لیجئے۔ تو تین راستے ہیں۔ اچھا، ان تین راستوں میں ایک ہو گیا عقل، ایک قلب کہ انسان مشاہدہ کرے، جس کو ہم عرفان بھی تعبیر کرتے ہیں، اور ایک راستہ ہو گیا کہ خدا کی کوئی خاص ہدایت آ جائے۔ عام انسان کون سے راستے پر چل سکتے ہیں؟ ظاہر ہے خاص ہدایت تو عام انسان کے اوپر نہیں آ رہی، وحی اور علم لدنی اس کا چیپٹر بہت بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ کوئی نبوت کے درجے پر فائز ہو، اور وہ بھی خود سے فائز نہیں ہو سکتا، یہ کوئی حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ عطا محض ہے، پروردگار عطا کرے تو ہوگا۔ تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک اسکول ہے جس کو آپ گزار لیجئے سلیبس تو پھر آپ اس درجے پر فائز ہو جائیں۔ تو یہ تو بالکل ہی لمیٹڈ چیپٹر ہو گیا کہ ہدایت خاصہ آئے وحی کی صورت میں یا علم لدنی کی صورت میں۔ البتہ اس کی ایک نازل صورت بنتی ہے۔ نازل صورت کیا بنتی ہے؟ جس کو ہم الہام تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سوتے میں کسی حقیقت کو جان لے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک خاص علم ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ وحی نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الہام ہو گیا۔ اب یہ الہام عام آدمی پر بھی ہو سکتا ہے، وہ کیسے؟ اور گرائیے اس کو تو بنتا ہے خواب، سچا خواب۔ بس وہ ہدایت خاصہ اگر انتہائی خواص کے لیے ہو تو وحی ہے، علم لدنی ہے۔ اگر ذرا سی نازلہ صورت ہو تو الہام ہے، اور گری ہوئی صورت ہو تو وہ سچا خواب ہے جو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کی رات میں سچا خواب دیکھوں گا، کل جھوٹا بھی ہو جائے تو ہو جائے لیکن آج سچا ہوگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دعائیں بھی اگر اس سلسلے میں کوئی ہیں تو وہ صرف احتمال کو بڑھانے کی حد میں ہے، یقینی کرنے کی حد میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ خواب حجت ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہوں گا۔ بہرحال یہ راستہ بہت محدود راستہ اور اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ قلب کا راستہ ایک اور راستہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے اندر نورانیت لائیے، پاکیزگی لائیے، تو کچھ حقائق کا مشاہدہ کر لیں گے۔ کچھ حقائق مشاہدہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر کیا حقائق ہوتے ہیں؟ اب اگر وہ حقائق ہمیں پتہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہے، جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے انہوں نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، وہ ہمیں پتہ ہیں، صحیح ہے؟ بس ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن کیا ہوا کہ جنہوں نے مشاہدہ کیا انہوں نے کچھ چیزیں لکھ ڈالی، اب جو لکھ دیں تو ہمیں بھی پتہ چل گئیں، وہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں فرشتوں کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، فرشتے قابل مشاہدہ ہیں، عام انسان بھی اگر پاکیزگی کے خاص مرحلے پر فائز ہو جائے تو فرشتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور وجود کی نو ہے جو انسانوں اور فرشتوں کے درمیان ہے، جن بھی نہیں ہے، جس کو یہ لوگ مثال تعبیر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک وجود مثال کا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اجنہ وغیرہ یہ تو آسانی سے مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن آیا یہ راستہ بھی عمومی راستہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ راستہ بھی عمومی راستہ نہیں ہے، بہت خاص راستہ ہے، بہت مہارتیں چاہیے، بہت ریاضتیں چاہیے ہیں، اللہ دینے والا ہے، کسی کو مل جائے تو مل جائے، لیکن ہر آدمی کے لیے قابل حصول نہیں ہے۔ تو جو عمومی ترین راستہ بچتا ہے ہمارے پاس وہ عقل کا راستہ ہے، کہ عقل کے ذریعے سے ہم دلیل دیں اور دلیل کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی شناخت کو حاصل کریں۔ اور اس عقل کو کارآمد بنانے کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا، کہا اس کائنات کو دیکھو، اس کے ذریعے سے اپنی عقل استعمال کرو، اور اگر تم اس کائنات میں غور و فکر کرو تو میں تمہیں کہیں نہ کہیں پہنچا دوں گا۔ تو فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، کوشش کرے گا، ہم یقیناً 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 اسے ہدایت دیں گے۔ اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی انجام دے گا تو 10 نیکیاں ہم دیں گے۔ یعنی فرماتا ہے اگر تم میری شناخت میں ایک قدم بڑھاؤ گے تو 10 قدم میں تمہیں اور آگے بڑھا دوں گا، اگر تم نے خلوص نیت سے اس کام کو انجام دیا۔ تو عقل ایک مناسب راستے کے طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے معرفت کے کچھ ابواب حاصل کر سکتا ہے۔ عقل کس چیز میں غور کرے؟ ایک ٹاپک تو میں نے آپ سے عرض کر دیا، کائنات میں غور کرے، وجود انسانی پہ غور کرے۔ سب سے اچھی چیز غور کرنے کے لیے خدا نے کون سی بتائی ہے؟ کل ہم نے عرض کیا تھا، چہرے کے اوپر غور کرے تو خدا نظر آنے لگے گا۔ کائنات پہ غور کرے تو آیت الہی ہے۔ سب سے اچھی چیز کون سی ہے کہ اگر اس پہ غور کرے تو سیدھا خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو اب خدا کی ایک عجیب حکمت ہے کہ چہرے کو دیکھنے کے لیے شاید آنکھوں کی ضرورت پڑ جائے تو اندھا یہ کہے کہ خدایا میں کیا دیکھتا کہ تجھے پہچانتا، کائنات کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آنکھوں اور کان کی ضرورت پڑے تو شاید کوئی کہے کہ خدایا میرے پاس نہ سماعت تھی نہ بصارت تھی، لیکن نفس کو دیکھنے کے لیے کسی چیز کی سوائے عقل کے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت راستہ اللہ نے رکھا۔ اچھا، اگر آپ کسی اور چیز کو پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے سوال ہوگا کہ اے خدایا کتاب ہوتی تو پڑھتا، اور کتاب کے تو پیسے ہی نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اندر ایک ایسی کتاب چھوڑوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور اگر اس کو پڑھ لو تم میرے تک پہنچاؤ گے، رسائی حاصل کر لو گے، کوئی مشکل کام نہیں۔ صرف اپنے نفس پہ غور کرو تو تم خود بخود ہدایت پا جاؤ گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ کوئی نفس کو پہچان کر خدا کو کیسے پہچانے گا، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ بھائی نفس کو میں جانتا ہوں، میرا نفس، کیا میں نے خدا کو پہچان لیا؟ تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہے، اس میں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک مثال میں عرض کیا کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی عقائد کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں تو اس مثال سے بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، اور ایک منظر اللہ کو پہچاننے کے لیے مل جایا کرتا ہے۔ شاید مجلس کے تقاضوں میں نہ آئے یہ مثال، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے بات کو منتقل کرنا۔ اب تقاضے پورے ہو رہے ہوں یا نہ پورے ہو رہے ہوں، یہ عرف کا معاملہ ہے، عرف اس کو جو بھی سمجھتی رہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ مثال بہت مفید ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کو سمجھنے کے لیے۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ نفس کو پہچان کر خدا کو کیسے پہچانے، چند منٹ آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ اس مثال میں آپ کا ہمارے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک درخت کا تصور کیجئے۔ آپ یوں سوچئے جیسے آپ کے ذہن میں ایک درخت ہے۔ اب اگر بچوں کی کلاس ہوتی تو میں کہتا آنکھیں بند کر کے تصور کر لیں، تو آپ ماشاءاللہ بڑے ہیں، آنکھیں کھول کر بھی تصور کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے ذہن کے اوپر زیادہ کنٹرول حاصل ہے۔ تو آپ اپنے ذہن میں ایک درخت کا تصور کیجئے، سمجھ لیجئے کہ وہ درخت جو ہے وہ کیلیفورنیا میں لگے ہوئے 50-50 اور 80-80 میٹر بلند درخت جتنا بہت اونچا کوئی درخت ہے، اس میں ہزاروں شاخیں ہیں اور پتے ہیں اور بہت بڑا اس کا رقبہ ہے جس کے اوپر وہ پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب ایک کام کیجئے کہ اس درخت کی جگہ ایک کار سوچ لیجئے، درخت کو جوڑ دیجئے، ایک کار سوچ لیجئے، کار سوچیے اپنے ذہن کے اندر۔ اچھا، اب آپ دیکھیے آپ کے سوچنے سے بن جائے گی۔ اب مثلا آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کار ایک میٹر کی ہو، دو میٹر کی ہو، تو گاڑی یہ نہیں کہہ سکتی نہیں میں تو 5 میٹر کی بنوں گی، نہیں، آپ جتنا سوچیں گے وہ بن جائے گی۔ تو 2 میٹر کی سوچ لیجئے ایک گاڑی، بڑی گاڑی کا کیا کرنا ہے آپ نے، छोटी सी एक गाड़ी सोच लें 2 मीटर की, एक 2 मीटर की गाड़ी सोच लीजिए, 2-3 उसमें दरवाजे भी सोच लीजिए, आप अपनी दानिश के मुताबिक जितने दरवाजे लगाने आप उसके अंदर लगा लीजिए, जैसे मर्जी टायर लगाने, जो मर्जी कलर कर लीजिए, ये आपने सोच लिया। अब इसकी जगह एक घर सोच लीजिए, घर सोच लें आप, तो अभी आप रुक जाइए, सोचते रहिए साथ साथ। पहले आपने दरख्त सोचा बहुत ऊंचा, 40-50 मीटर ऊंचा, हजारों शाखों वाला, उसको आपने मिटा लिया। फिर आपने एक गाड़ी सोच ली, 2 मीटर की गाड़ी है, जितनी भी आपकी मर्जी थी। उसके बाद आपने घर सोच लिया, एक घर बन गया। अब आप अपने जहन में सोचिए मुझे घर 3 मंजिला बनाना है, बना लीजिए 3 मंजिला, कोई मुश्किल नहीं है। आप कहें मुझे 100 मंजिला बनाना है तो 100 मंजिला बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह है खुदा की कुदरत, सोचा आपने, इस तरह है खुदा की कुदरत कि वो इरादा करे तो बन जाता है। अब मखलूक ये नहीं कह सकता कि मुझे तो यूं बनना है या यूं बनना है, नहीं। और मिटाने में कितनी देर लगेगी, जितनी देर आपको लगी दरख्त को मिटाने में। ये है खुदा, एक मंजर आपने देख लिया, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अगर आपने सोचा था ना गाड़ी जो है वो नीले रंग की हो तो वो पीली नहीं हो सकती, जितना आप सोचेंगे उतनी बनेगी। अगर आपने इंटीरियर के बारे में कुछ नहीं सोचा था तो कुछ नहीं बनेगा, आपने सोच लिया तो बन जाएगा। ये है इन्नमा अम्रुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकुन, उसका काम तो ऐसा है कि जब वो इरादा करता है तो कहता है हो जा, बस वो हो जाती। अभी आपने देखा ना, बस आपकी गाड़ी में और अल्लाह की बनाई में फर्क है कि ये चलेगी नहीं, या चलेगी तो ख्याल में चलेगी। आपका दरख्त फल भी देगा तो ख्याल में ही देगा, लेकिन अल्लाह का दरख्त वाकई फल देगा और मीठा भी होगा, अगर उसमें मीठा होना हुआ। एक नमूना देख लिया ना आपने कुदरत खुदा का। अब इसी नफ्स के अंदर इसी तरह अगर गौर व फिक्र अंजाम पाए तो दसियों और सिफात नजर आती हैं जो कुदरत इलाही का एक करिश्मा है, और होना चाहिए क्योंकि खुदा ने इसी को अपनी रूह कहा है, होना चाहिए क्योंकि खुदा ने इसको अपनी रूह कहा है, बहुत अहमियत दी खुदा ने इसको। तो ये एक चैप्टर हो गया खालिक को पहचानने का, उसकी कुछ औसाफ को पहचानने का, गौर व फिक्र करने का एक तरीका आपको समझ में आया। अब अगले मरहले में जाइए और वो ये सोचिए कि कल तक आपने और आज को मिलाकर ये पहचाना था कि दुनिया का एक खालिक है, एक खालिक, दो नहीं है, एक ही, एक खालिक है, और उसकी कुछ औसाफ आपको समझ में आ गई थी, और आज आपको उसकी कुछ और औसाफ समझ में आ रही हैं अपने नफ्स के ऊपर गौर करते हुए। अब हम जरा सा तौहीद को और ज्यादा बयान करने की कोशिश करेंगे उसकी अकसाम की रोशनी में। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा सवाल इस तरह से है कि खुदा के एक होने का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं खुदा एक है, तौहीद, इस तौहीद का मतलब क्या है? अब जरा गौर फरमाइएगा, ये माइक एक है इस वक्त, क्या ऐसी तौहीद है अल्लाह की? एक होने का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, खुदा की जात का शऊर हासिल कर लेना, इदराक हासिल कर लेना, ये मुमकिन नहीं है। बहुत नफीस एक हदीस है, बहुत नफीस हदीस, बहुत पाए की हदीस इमाम पंजुम से, कि इरशाद फरमाया जो कुछ खुदा के बारे में तुम सोचते हो वो तुम्हारी मखलूक है, वो खुदा नहीं है। देखिए, ये दरख्त आपकी मखलूक था ना, ये गाड़ी आपकी मखलूक थी, ये घर आपका मखलूक था। अगर आप खुदा को सोचते हैं तो वो जो जहन में आपने खुदा सोचा है वो क्या है? ये आपकी मखलूक है, खुदा ऐसा नहीं है। और चूंकि आप खुद मखलूक हैं तो आप जो भी सोचेंगे वो खालिक के बराबर नहीं बनेगा। मखलूक और खालिक का फर्क यही होता है कि खालिक बरतर होता है हमेशा। तो ये मखलूक जितना ही फलसफा क्यों ना लड़ा ले, जितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले, क्या खालिक को अपने दिमाग में ला पाएगा? अगर ला पाता तो खालिक इसकी दिमाग का मखलूक बन जाएगा, ये कभी नहीं होगा। बस जो कुछ हम खुदा के बारे में सोचेंगे वो गलत ही होगा, लेकिन अल्लाह ने इसी गलत को कबूल भी किया है। उसने कहा अपनी सी कोशिश करो, जैसा मर्जी सोच लिया तुमने بس اتنا نہ ہو کہ کوشش نہ کی ہو، باقی قبول ہے۔ اب دیکھیے، آج کا بچہ بہت عقل مند ہوتا ہے، شاید کل کے بچے کے مقابلے میں بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے، لیکن آج کا بچہ بھی اللہ کو ایک بڑے میاں کی صورت میں سوچتا ہے ابتدان۔ اور آپ اپنے بچپنے کو جا کر دیکھیے تو آپ بھی خداوند متعال کو ابتدان ایسا ہی کوئی بہت بزرگ عمر کا محسن آسمانوں پر خوب پھیل کر بیٹھا ہوا سمجھتے تھے۔ اس طرح کی مس کنسپشنز تھیں۔ تو اب آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی کہ یہ کیسی احمقانہ بات ہے، یقین فرمائیے جو خدا ابھی بھی آپ کے دماغ میں ہے اگر یہ فلسفی سنتے ہیں تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں کیسا احمقانہ خدا انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا۔ اور ان فلسفیوں کے انتہائی عقلانہ خدا کو جب انبیاء سنتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ یہ کیسا احمقانہ خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ ان سب کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ خدا کی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کی مخلوق ہے۔ لیکن یہی قبول بھی ہے، اللہ نے اس بات پر بہت اصرار نہیں کیا۔ کیوں؟ توانائی سے باہر ہے بھائی، جو چیز ہماری توانائی سے باہر ہے خدا اس پہ مجبور کیسے کر سکتا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا کہ بس اپنی سی کوشش کر لو، جتنا سمجھ میں آ گیا اتنا ہی کافی ہے، جتنا سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، ہر ایک کا سمجھنے کا بھی ایک دائرہ ہے۔ یہاں پر بھی ایک بڑی نفیس مثال ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ بعض مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ٹائم کافی لگتا ہے، تو ہم یہ ہے کہ مثالوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، بعض کسی اور وقت کے لیے۔ آج کا دن ہم چاہتے ہیں توحید کو یہاں پر اختتام پذیر کریں۔ بہرحال ہر آدمی کی اپنی وسعت ہوتی ہے توحید کو سمجھنے کی، اس وسعت میں سمجھنا چاہیے۔ تو اب خدا ایک ہے، یہ کیسا ایک ہے؟ ایک ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے یہ مائک اس وقت ایک ہے، یا تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ایک تو ہے، دو نہیں ہے، لیکن اس ایک جیسے اور بھی پڑے ہوئے ہیں، بس یہ منفرد نہیں ہے۔ ایک لفظ اور سمجھ میں آ گیا، بس ایک ہوتا ہے ایک ہونا، دو نہ ہونا، خدا تو ہے دو نہیں ہے، لیکن کیا اس کا جیسا کوئی اور ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا جیسا بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ ہو گیا منفرد، یہ ہو گیا منفرد۔ اب اس منفرد میں ایک اور اضافہ لگائیے، وہ یہ کہ کیا اس کا جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ نے ایک ہیرے کے بارے میں سنا ہو جو بہت ساری اور دوسری چیزوں کی طرح انگریز چوری کر کے اپنے ملک لے گئے اور اپنے سر کے تاج میں لگا لیا انہوں نے، اور بڑے خوش کہ ہم نے کوہ نور اپنے تاج میں چپکایا ہوا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ چوری کا تمہارا ہیرا ہے اور چوری کی چیز کو تم نے اپنے تاج پہ لگایا ہوا ہے۔ اور دنیا کی ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ تم چور ہو اور تم نے چوری کا ثبوت اپنے سر پہ چپکایا ہوا ہے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ چھوٹے موٹے چور کو تو ہم عدالت میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اتنے بڑے چور کو جو چوری کا ثبوت لیے اپنے ہاتھ میں پھر رہا ہے سر پہ لگائے ہوئے، اسے ہم چور نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک عجیب مشکل ہے۔ تو یہ کوہ نور دنیا میں کتنے ہیں؟ ایک منفرد ہو گیا، اس کا جیسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا جیسا ہو سکتا ہے نہیں، یہ ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اب خدا کے ساتھ کیسا ایک ہے؟ وہ ایک ایسا ہے کہ دو نہیں ہے، اور وہ ایک ایسا ہے کہ اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کا جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں کئی مفاہیم جمع ہو گئے ایک ہونے کے اندر۔ اب یہ جو نہیں ہو سکتا، اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ نہیں ہو سکنا سمجھ میں آ جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک گلاس لے لیجئے، اس میں پانی ڈالنا شروع کیجئے، تو اس میں ایک حد پر پہنچ کر کسی کو اگر پانی دینا ہو تو اس حد میں پہنچ جائے گا کہ وہ کہے گا ہاں بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس گلاس کو جس کو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھرا ہوا ہے ایک میز پر رکھ لیجئے اور کچھ پانی اور ڈالیے، تو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھرا ہوا ہے اس میں بھی جگہ ہوتی ہے، تھوڑا سا پانی اور آ جائے گا، اور ڈالیے، اور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایک درجہ ایسا ہوگا کہ یہ ایسا لبالب بھر جائے گا کہ اب اگر ایک قطرہ بھی ڈالا تو وہ ایک قطرہ بھی باہر چلا جائے گا، ایک قطرہ بھی اندر نہیں رکے گا۔ خدا ایسا ایک ہے اس دنیا کے اندر کہ دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اس بھرے ہوئے گلاس کی مانند، ایسا ایک ہے، اتنا اس کائنات پر ہے، اتنا صرف ایک کلمہ، اتنا وجود ہے اس کا کہ اب اس وجود کے ہوتے ہوئے کسی اور وجود کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے وہ بھرا ہوا گلاس کہ اب اگر ایک قطرہ بھی ڈالا تو باہر جائے گا، تو اس خدا کے وجود کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ عدم ہے، وجود نہیں ہے۔ بس یہ ایک بڑا عجیب ایک ہے کہ نہ دو ہے، نہ اس کا جیسا ہے، نہ اس کا جیسا ممکن ہے، اور اس کا جیسا اگر کوئی سوچے بھی تو وجود نہیں ہوگا، معدوم ہوگا، موجود نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا معاملہ۔ اچھا اب یہ ایک ہے، کیا دو چیزوں سے مل کر ایک ہے؟ نہیں جناب، دو چیزوں سے مل کر ایک نہیں ہے۔ اب ایک قانون ہمارے پاس آ جانا چاہیے توحید کے باب میں، یہ قانون بہت آپ کو مدد دے گا توحید کے بہت سارے مشاغل کو سمجھنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں قانون عرض کروں، وہ اس عدم توازن کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں جگہ خالی ہے اور وہاں بہت زیادہ بھر گئی ہے، آپ ایک درود بھیجتے ہوئے کچھ اس طرف تشریف لے آئیے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، بارے دیگر صلوات، ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ابھی بھی اگر کوئی آنا چاہے تو یہاں پر جگہ ابھی بھی موجود ہوگی تھوڑی بہت۔ وہ جو آئے کریمہ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے مجالس میں کہا جائے کہ جگہ خالی کر دو تو خالی کر دو، اللہ تمہارے لیے اور جگہ خالی کرے گا۔ تو آپ کبھی یہ نہیں کہیے گا کہ جگہ بھر گئی ہے، نہیں، جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، مطمئن رہیے، ذرا سا اور کھسکیں گے آپ جگہ اور بن جائے گی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ صاحب اللہ کے بارے میں یہ قانون ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ کہ جیسے ہی کسی نے آپ کو ایسا خدا بنایا بتایا جو اپنی خدائی میں کسی کا محتاج ہوا، تو سمجھ جائیے یہ خدا نہیں ہے۔ جب بھی کسی نے خدا کی تصویر ایسی بنائی جس میں وہ خدا کسی کا محتاج نظر آئے، تو آپ سمجھ جائیے یہ خدا نہیں ہے، جعلی کام ہے۔ دیکھیے، اگر میں نے آپ سے کہیں یوں کہا کہ یہ خدا دو چیزوں سے مل کے بنا ہے تو آپ فوراً رد کر دیجئے۔ کیوں؟ اگر دو سے مل کر بنا ہے تو ملانے والے کی ضرورت پڑے گی اسے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں حصے خدا نہیں ہیں۔ جہاں ضرورت پڑے اس کا مطلب ہے یہ خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا تو وہ انتہا ہے جس پر ضرورتوں کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اب اگر اس کو کسی اور کی ضرورت پڑ رہی ہے پھر وہ تو خدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر خدا ایسا ہو کہ جس کی کوئی باؤنڈری بن رہی ہو کہ یہ خدا ہے یہاں تک، اس کا مطلب یہ ہے یہ خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی ہم نے عرض کیا خدا اپنے وجود میں اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کہیں یہاں تک ہے۔ تو قرآن، وہ جو نہج البلاغہ کے اندر توحید کا خطبہ ہے، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ نہ حد محدود ہے نہ وصف موصوف ہے، وہ بہت اہم خطبہ ہے۔ کہ اگر میں اس کی تشریح عرض کرنا شروع کروں تو میں نے عرض کیا کہ بہت مشکل ہو جائے گی، پھر توحید کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، لہذا میں اس خطبے کو ہاتھ نہیں لگا رہا فی الحال۔ کہ کبھی علیحدہ اس کو موضوع بنائے انسان تو اس کے اوپر پھر بہت تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے ہے۔ بس ابھی تو صرف اتنا اشارہ کہ اگر خدا کا تصور ایسا خدا بنے جو کسی لمٹ میں آ رہا ہو، باؤنڈری میں آ رہا ہو، تو سمجھ جائیے یہ خدا نہیں ہے۔ اور اگر خدا کا تصور ایسا خدا بنے کہ محتاج بن رہا ہو کسی کا، تو سمجھ جائیے وہ بھی خدا نہیں ہوگا۔ بس قانون بن گیا کہ نہ خدا محتاج ہوگا اور نہ خدا محدود ہوگا۔ محدود اور محتاج خدا کی علامت نہیں ہے، مخلوق کی علامت ہے۔ صحیح ہے، یہ بات بھی طے ہو گئی۔ اب آگے، ہم نے ایک خدا مان لیا، دو نہیں ہے، منفرد ہے، اس کا جیسا ممکن نہیں ہے، اتنا وسیع ہے کہ دوسرے کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے، نہ محدود ہے نہ محتاج ہے، یہ سب باتیں ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے، اس خدا کو ہم نے کہاں تک ماننا ہے؟ کہاں تک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایک بات کے قائل ہو گئے کہ خالق ایک ہے، ابھی بہت ساری باتیں اور باقی ہیں، ابھی تو ہم صرف ایک بات مانے ہیں، وہ یہ کہ خالق ایک ہے، اس کو بنانے والا، دنیا کو بنانے والا، کائنات کو بنانے والا ایک ہے، ابھی بہت سارے اور مسائل باقی ہیں، وہ کیا؟ چلانے والے کتنے ہیں؟ چلو بنانے والا تو ایک ہو گیا، چلانے والے دو ہیں یا ایک ہے؟ جس کو ہم پالنے والا کہتے ہیں، پالنے والا، چلانے والا، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، پہلے فارسی کا لفظ بتا دوں، فارسی میں کہتے ہیں پروردگار، اردو میں بھی ہے پروردگار، اور اردو میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے پالنے والا، جس کی تقریباً ہندی شکل بنتی ہے پالنہار۔ بس یہ سارے لفظ ایک معنی میں ہیں، چلانے والا، پالنے والا، پروردگار، اور اب عربی کا لفظ رب، یہ سب ایک معنی میں۔ خالق ایک علیحدہ تصور ہے، وہ یہ کہ دنیا کا بنانے والے کتنے ہیں، تو ہم نے کہا ایک ہے، نظم یہ بتاتا ہے کہ اس کے بنانے والا ایک ہے۔ اب سوال یہ، چلانے والے کتنے ہیں، پالنے والے، پروردگار، رب کتنے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ پھر دوبارہ دلیل نظم ہمارے کام آئے گی، وہ جو دلیل نظم تھی وہ یہاں بھی کام آئے گی، وہ یہ دلیل نظم ہمیں بتاتی ہے کہ پالنے والا، چلانے والا، پروردگار بھی ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اگر چلانے والے دو ہوتے تو پھر دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی، چلانے والے اگر دو ہوتے تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ اس کے اندر جو توازن ہے چلنے میں، وہ چلنے کا توازن بتا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا چلانے والا ایک ہی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور اگر دو چلانے والے ہوتے تو پھر خرابی بہت تھی۔ مثلا دو چلانے والے کیسے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، دیکھیے یہ ہوتا ہے اگر چلانے والے دو ہوتے۔ ہم دنیا کے اندر بہت دیکھتے، بہترین مثال دوں آپ کو، پاکستان بہترین مثال، کہ اس ملک کا آج تک پتہ نہیں چل پایا کہ چلانے والا ہے کون، اور اس کے نتیجے میں اس ملک کا یہ حشر ہے کہ ہمیں کوئی چیز اس کی صحیح حالت پہ نظر نہیں آ رہی، چونکہ اس ملک کے اندر ہر ایک اپنے طریقے سے اس ملک کو چلاتا ہے، جو آتا ہے اپنا نظام ساتھ لے کر آتا ہے، لہذا خرابیوں پہ خرابیاں، افراتفری افراتفری۔ تو اس دنیا کا چلانے والا دو ہوتے تو پھر ہمیں اتنا نظم و ضبط نہیں مل سکتا تھا۔ اب نظم و ضبط کی علامت دیکھیے، حساب لگاتے ہیں کہ بھائی دنیا کو، کائنات کو، مادی دنیا کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، مادی کائنات کو، تو حساب لگاتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں کہ قریب 15 ارب سال ہو گئے، 15 ارب سال، 15 ارب سال۔ اب دیکھیے، ارب ہم جب کہتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ارب رقم کتنی ہوتی ہے۔ بھائی 100 روپے ہمیں پتا ہے، 100 روپے میں ہمیں پتا ہے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، 1000 روپے ہمیں پتا ہے، 1 لاکھ روپے ہمیں پتا ہے، شاید 1 کروڑ بھی دماغ پہ بوجھ ڈالیں تو پتا چل جائے، لیکن اس سے زیادہ گنتی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے استعمال کی نہیں ہے نا، 1 ارب میں کیا کرنا ہے، ہم نے کوئی ستارے تھوڑی گننے کہ 1 ارب ہمارے کام آئے۔ تو 15 ارب سال بہت بڑی تعداد ہے، بہت مدت زمان ہے یہ، کہا 15 ارب سال پہلے بننا شروع ہوا، بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا، 10 ارب سال کے بعد نظام شمسی بنا، 10 ارب سال تک ایک عمل ہوتا رہا، اگر چلانے والے دو ہوتے تو کیا ہوتا، 15 ارب سال پہلے شروع ہوا، پریزیڈنٹ چینج ہوا، کام پیچھے چلنے لگا، پھر نیا صدر آیا، اس نے کہا نظام شمسی یوں نہیں بنانا، یوں بنانا ہے، لو جناب ٹیڑھا ہو گیا، یہ ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہوا، 15 ارب سال پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یقین فرمائیے، سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ 15 ارب سال پہلے جو بگ بینگ ہوا تھا، ابھی بھی اسی حساب سے کھچاؤ چل رہا ہے، ابھی ایکسپینشن چل رہا ہے، جو 15 ارب سال پہلے ایکسپینشن شروع ہوا تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ 15 अरब साल से एक प्रोसेस चल रहा है, 15 अरब साल। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई ये तो समझ में नहीं आती बात, 15 अरब साल। और 5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम बना, सूरज और ये सितारे सैयारे जो हम देख रहे हैं इस वक्त हमारे निजामे शमसी के अंदर हैं, 5 अरब साल पहले इनके अंदर एक सिस्टम शुरू हुआ। कब से? 5 अरब साल से चल रहा है। अगर बनाने वाले 2 होते खत्म हो चुका होता, नाबूद हो गया होता, लेकिन चल रहा है। और 15 अरब साल पहले से उस इंसान की जरूरतें पूरी हो रही थी जिसने अब पैदा होना है। यकीन फरमाइए, इस कायनात में इंसान का वजूद इतना छोटा है 15 अरब के मुकाबले में कि नेग्लिजिबल। यानी अगर आप ये कहिए ना पूरा 15 अरब को एक घंटा बना लीजिए, एक तहकीक हुई बड़ी खूबसूरत तहकीक, बहुत अच्छी तहकीक, 15 अरब साल को कहा फर्ज कीजिए एक घंटा है पूरे अब ये जो रोशनी का एक मुख्तसर सा जरिया हमारे पास बाकी है, इसमें आप हमारी शक्ल को देख पाए या ना पाए वजूद को एहसास कर लेंगे, तो इतने ही को हम इक्तफा करते हुए बात को जारी रखेंगे, वरना वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो 5 अरब साल पहले एक सिलसिला शुरू हुआ और उसमें वो सारी जरूरतें पूरी हुई जो आज के इंसान की जरूरत थी। और वो तहकीक ये थी कि 15 अरब साल को एक घंटा बना लीजिए आप, तो यूं समझ में आता है कि उस एक घंटे के 59 मिनट तक इंसान नहीं आया था, आखिरी मिनट में इंसान आया है। और उस आखिरी मिनट में जो इंसान आया है तो उसकी जो ये सारा हिदायत का अमल है उसको अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, 1 मिनट भी नहीं हुआ है। तो परवरदिगार ने 14,99,00,000 और पता नहीं कितने लाख साल ये सारा अमल गुजारा के इंसान बने जिसको मैं हिदायत दूं और उस इंसानी हिदायत को कमाल पर पहुंचाऊं कि उसकी हिफाजत हुसैन ने की। अरे क्या अजमत है, यानी इस पे गौर फरमाइए तो आपको अजमत नजर आएगी कि 14,99,00,000 कई लाख साल की जहमत बर्बाद हो जाती अगर इमाम ना होते। बहुत बड़ा काम था, बहुत अजीम काम। इस परवरदिगार आलम की रुबूबियत को हमने जाना कि जिस तरह खालिकियत एक है, रुबूबियत भी एक ही है, चलाने वाला भी एक ही है। अब अगर चलाने वाला एक है, अब सवाल यहां पर यह है कि मुसलमान होने के लिए कितना ईमान काफी है। अगर कोई यह कहे कि भाई मैं खालिक पर ईमान रखता हूं, रुबूबियत पर ईमान नहीं रखता, आया ये मुसलमान कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? और अभी तौहीद की 2 शिकें और बाकी हैं, अभी तो हमने 2 बता दी, खालिकियत में तौहीद, रुबूबियत में तौहीद, 2 और बाकी हैं, इबादत में तौहीद और हुक्म देने में तौहीद। बस 4 हो गई तौहीद की अलामतें, तौहीद की निशानियां, तौहीद की अकसाम 4 करार पा गई। खालिक में तौहीद, खिलकत में तौहीद हो गया, रुबूबियत में तौहीद, इबादत में तौहीद और हुक्म देने में तौहीद। अब मुसलमान होने के लिए कौन सा काफी है, यह भी एक बुनियादी सवाल है। तो मैं अर्ज करता चलूं कि अगर कोई यह समझ रहा है कि मैं खालिक एक मानता हूं इतना काफी है, तो कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि तुम कुफार मक्का से पूछो, ये भी कहेंगे खालिक बस अल्लाह ही है। कुफारे मक्का भी इस बात के मोतकिद थे कि खालिक बस अल्लाह है। गड़बड़ कहां थी? गड़बड़ बाकी ब्रांचेस के अंदर थी कि वो रुबूबियत के अंदर मुश्किल का शिकार थे, इबादत के अंदर मुश्किल का शिकार थे और हुक्म देने में मुश्किल का शिकार थे। तो अब अगर आपको सच्चा मुकम्मल इंसान बनना है, मुसलमान बनना है, तो 4 अकसाम तौहीद के ऊपर यकीन रखना जरूरी होगा कि खालिक में भी तौहीद, रुबूबियत में भी तौहीद यानी चलाने में तौहीद, फिर इबादत में तौहीद और हुक्म देने में तौहीद। अच्छा, क्या 4 अकसाम पर हम सबका यकीन है? تو آپ کہیں گے کہ یہ بڑا عجیب سوال ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ چلانے والا ہے، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کا حکم مانتے ہیں، تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ اگر ان سب میں توحید کو مانتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، وہ تقاضے بھی تو پورے ہونے چاہیے، اگر وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ میں مانتے ہیں لیکن دل تک رسائی حاصل کرنے میں مشکل کا شکار ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو جو خالقیت میں توحید کو مانے وہ تو آسان ہے، کہہ دے پیدا ہوتے وقت خدا تھا، اس نے خلق کیا۔ ربوبیت کو توحید مانے مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی کے حوالے نہیں کر دیا ہے کہ خدا حوالے کر کے بیٹھ گیا ہے، اب چلا کوئی اور رہا ہے، خالق کوئی اور تھا، چلانے والا کوئی اور ہے، نہیں، ایسی کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر۔ نہ ہم یہ کہہ پائیں گے کہ خدا تو چلانے والا ہے لیکن کوئی اور بھی دخالت دے سکتا ہے، نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چل سکتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف دخالت کوئی نہیں دے سکتا، یہ بات ذہن میں رہے گی۔ جب آپ عبادت پہ پہنچیں گے تب بھی یہی عنصر آئے گا، عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، کیا کسی اور کی عبادت کی معمولی سی بھی اجازت ہوگی؟ نہیں، کوئی تصور نہیں، عبادت محض اللہ کے لیے، اور کوئی تصور نہیں۔ کیا حکم ماننے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم مانیں گے؟ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو بس اس کا حکم مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کا حکم ماننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ہمیں ان تینوں اقسام توحید پر ایمان رکھنا ہے، اور ایسا ایمان رکھنا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن کریم کی تعلیمات اس کے مطابق ہو، نہ ایسی بے وقوفی میں پھنس جائیں کہ میں آپ مجھ سے یہ کہیں کہ ہمارے لیے ایک فاتحہ پڑھوا دیجئے گا ہمارے محرومین کے لیے، تو میں کہوں میں بس اللہ کا حکم مانتا ہوں، پہلے قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤ، ایسی حماقت میں نہ پھنسوں۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی عبادت میں توحید، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ میری مدد کرنا تو یہ شرک ہو گیا، نہیں، ایسی حماقتوں کی بھی گنجائش نہیں ہے، ہم بس نہ ایسی حماقتوں میں پھنسنا ہے کہ وہ خارجیوں کی طرح، خارجیوں کے سامنے مشکل یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ حکم بس اللہ کا ہوگا، قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، کہا چونکہ حکم اللہ کا ہے بس ہمیں خلیفہ نہیں چاہیے، ہمیں حاکم نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ کہا حکم اللہ کا چلے گا۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا حکم تو اللہ کا چلے گا، لیکن زمین پر کوئی ایسا بھی تو چاہیے ہوگا جو اللہ کے حکم کو نافذ کرے، کہا نہیں بس حکم اللہ کا چلے گا، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ نہیں، ایسی حماقتیں بھی نہیں کرنی ہیں، بس توحید کو بھی صحیح سمجھنا ہے اور ان حماقتوں کا شکار بھی نہیں ہونا ہے۔ کل اس باب میں کچھ آپ کی خدمت میں مزید اشارتاً عرض کروں گا، آج کی اس تھوڑی سی مشکل کی وجہ سے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ توحید کا انسانی زندگی پر اگر کوئی اثر نہ ہو، ایک دفعہ تو میں نے کہہ دیا نا بھائی زبان سے تو میں مانتا ہوں خالق ایک ہے، رب ایک ہے، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، حکم ایک اللہ کا چلے گا، اگر زبان سے کہنا کافی ہوتا تو یقین فرمائیے ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان تینوں پکے مسلمان ہوتے۔ نبی سے اتنا جھگڑا کیا، ایک دفعہ زبان سے کہنا تھا نا، کوئی ناک کا معاملہ تھوڑی تھا یہ کہ بھئی یہ ناک کٹ جائے گی اگر زبان سے کہہ دیا، نہیں، وہ فوراً کہہ دیتے ہاں ہاں اتنا ہم بھی مان رہے ہیں، چلو معاملہ ختم ہو گیا۔ کہ آج کا مسلمان تو شاید لگ رہا ہے یہی سمجھ رہا ہے کہ بس زبان سے کہنا تھا، باقی معاملہ تو ہم بلٹ ان مسلمان ہیں، پیدا ہوئے ہی مسلمان ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، عمل میں انعکاس آئے، اور اگر عمل میں انعکاس کی ضرورت نہ ہوتی تو میں عرض کر رہا ہوں دنیا کے تمام کفار مسلمان ہو جاتے، وہ مان لیتے۔ لیکن ان سب کو پتا تھا، ابو لہب کو، ابو جہل کو، ابو سفیان کو، ان سب کو پتا تھا کہ نبی لفظ کا مسلمان بنانے نہیں آئے ہیں، جب ہم خدا کو ماننے کا اعلان کریں گے تو یہ چاروں توحید کو ہماری زندگی میں نافذ کروا دیں گے، اور اگر ان چاروں کو ہم نے نافذ کروا دیا تو پھر ہمارا سارا مصنوعی مقام ختم ہو جائے گا، ہمارا سارا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا. یہ وہ چیز تھی جس کے دفاع کے لیے لڑ رہے تھے. بس مسلمان کو چاروں توحیدوں کے عملی اثرات کو بھی سمجھنا ہوگا, اور ان چار توحیدوں کا عملی اثر کیا نکلتا ہے. ایک اثر یہ ہے کہ ذات میں اطمینان ہوگا, ایک اثر ذات میں اطمینان ہوگا. کیوں؟ اگر سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا خدا میرا والی اور سرپرست ہوگا. مصیبت کتنی ہی ٹوٹتی رہے, کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ کرے, ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ بھی خدا کی رضا سے ہے. یہی سکون دلائے گا, یہی اطمینان دلائے گا. اب اکیلا بھی ہوا تو ڈرے گا نہیں, کہے گا نہیں اللہ ہے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چلے, 600,000 کے قریب کہتے ہیں روایتوں میں کہ بنی اسرائیل تھے. جب دریا کے سامنے پہنچے, آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر, تو بنی اسرائیل چیخ پڑے, کہا اے موسیٰ یہ ہمیں کہاں پھنسا دیا. اب وہ 600,000 تھے لیکن خائف تھے, اور وہ حضرت موسیٰ اللہ پر ایمان رکھنے والے. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ اللہ ہمارے لیے کرے گا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اب یہ جو انہوں نے فرمایا پرواہ نہیں ہے, کیا مطلب؟ یعنی حضرت موسیٰ کو پتا تھا راستہ تو کھل جائے گا, جان بچ جائے گی؟ نہیں نہیں, حضرت موسیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا وہ تو میں اور آپ نہیں جان پائیں گے, لیکن مطلب یہ ہے مر بھی گئے تو کیا ہوا, اللہ کے سامنے ہے, اللہ ہی نے چاہا ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہم اپنا کام کر گزریں گے, اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. اب آپ تصور فرمائیے یہ کربلا کا واقعہ توحید کی اعلیٰ ترین عملی مثال ہے, یہ توحید کی اعلیٰ ترین عملی مثال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مصائب وہاں ٹوٹے ان مصائب کا ایک انسان کو جھیل لینا یہ ممکن نہیں تھا. بھائی ہر انسان کی صبر کی ایک حد ہوتی ہے, اور ہر انسان میں تحمل کی ایک حد قرار پاتی ہے. یہ کہ مصائب آتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے کہ یہاں توحید کار فرما ہے, یہاں توحید کار فرما ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مرد ہیں, مرد میں تحمل ہوتا ہے, مرد دل میں سخت ہوتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہاں خواتین نے جو تحمل کیا ہے, آیا دنیا میں کسی عورت کی بس کی بات ہے کہ ایک لحظہ انسان شب عاشور ہی کو سوچے تو دل پھٹنا لگتا ہے کہ نرغے آدا کے اندر ہے, خوف و خطر کا عالم ہے, آوان و انصار کی قلت ہے, دشمن کی کثرت ہے, اور یہاں بس اللہ پر ایمان کہ خدایا جو کچھ ہے وہ تیری خاطر ہے, سب تحمل ہے. صبح عاشور حضرت علی اکبر کی اذان کی آواز جب بیویوں نے سنی تو تمام بیویوں کا نوحہ جاری ہو گیا. فرمایا نبی اکرم کی آواز ہے, ان کی سبھی نے اذان دی ہے, بالکل انہی کی آواز ہے, اس کا مطلب ہے مصائب کا آغاز ہو جائے گا, آج تمام فیصلے ہو جائیں گے, آج اللہ کے حضور وہ قربانی دینی ہوگی جو فدائی نہ ہو بذبحن عظیم کہلائے, جس کو وہ بے نیاز بھی کہے کہ یہ بڑی عظیم قربانی ہے, یہ سب نے دینی ہے, اور اس قربانی کے لیے تیار کرنے لگے. تو بعض اوقات مصائب لکھنے والوں نے یہ جستجو کی کہ یہ سوچیں کہ اے پروردگار ان تمام مصائب میں کٹھن ترین لمحہ کون سا تھا, سخت ترین لمحہ کون سا تھا, ہر منظر ایسا منظر ہے کہ طاقت بشری سے باہر ہے, لیکن سخت ترین لمحہ کون سا تھا. تو ایک موقع پر علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں مقاتل کی کتاب لکھ رہا تھا,
مقتل تحریر کر رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ سوال آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو امام نے حضرت علی اکبر کو الوداع کیا یہ بڑا سخت منظر تھا، 18 سال کا جوان بوڑھے باپ کے سامنے سے جائے اور پتا ہو کہ جوان واپس نہیں آئے گا بلکہ تلواروں کا نشانہ بنے گا، بغض بنی امیہ سیرت اور صورت رسول پر گرے گا، پھر بھی روانہ کر دیا، یہ بڑا سخت مرحلہ تھا یا وہ مرحلہ جب 70 تیروں میں چھدی ہوئی بھائی کی لاش یاد آئی ہوگی جن کا فرزند الوداع کے لیے آیا ہے، تو یہ بڑا سخت لمحہ ہوگا یا وہ لمحہ جب شیر خار کو ہاتھوں پر بلند کیا ہوگا اور وہ تیرے سے تب چلا ہوگا، تو وہ بڑا سخت لمحہ ہوگا. فرمایا میں اسی عالم میں سو گیا، نیند آ گئی، خواب میں کسی کی آواز آئی کہ اے مجلسی اس لمحے کو سوچ جب حسین آخری الوداع کے لیے خیمے میں آئے. بی بی حسین کو ہاتھ لگا کر کہہ رہی تھی اے مولا اب اس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار بے حق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار بے حق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار ہم سب گناہگار ہیں، اے پاک پروردگار تیری درگاہ میں مغفرت کے طالب ہیں. اے پاک پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار اس پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی امام عالی مقام کی عزاداری کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار دے. اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اے پاک پروردگار بے حق محمد و آل محمد ذکر حسین کو جاری رکھنے والوں میں سے قرار دے. اے پاک پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں اور خاص کر بیمار مورد نظر تنویر فاطمہ ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں بحق کے اس زندان کربلا کے اے پاک پروردگار اس زندانیوں کے جنہوں نے تیرے نام کی خاطر اسارت کو برداشت کیا، اے پاک پروردگار جتنا بھی بے گناہ قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار ہیں تو ان کو آزادی اور رہائی عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما.